کیجیے اپنے رب کی نام کی جو بہت عظیم ہے, سب سے عظیم برتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس کے نام کی تسبیح کیجیے. جب اس طرح کا کوئی حکم آئے تو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم. الحمدللہ سورہ واقعہ کمل ہو چکا ہے, اب یہاں سے سورہ حدیث سے مسبحات کا آغاز ہو رہا ہے. ہر مسبحات میں سے دو رکوع ہم سورہ حدیث کے پڑھیں گے, بس اتنا ہی انشاءاللہ ہمارا سلیبس ہوگا. ویسے تو ارادہ یہ تھا کہ پوری کی پوری سورت پڑھ لی جائے, لیکن یہ انتہائی اہم سورت مبارکہ اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں صرف اس کا ترجمہ کروں. اس میں انشاءاللہ جو میسج ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کل انشاءاللہ سیٹرڈے نائٹ ہے اور 28ویں شب بھی ہے, اور کل ہمارا سلیبس تقریباً 2 سے 12 کے قریب ہوگا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی بر وقت تشریف لائیے. آج 27ویں شب ہے, خیر آپ تو بڑی شب تھی, آپ تشریف لائیں. لیکن اب اس کا اختتام ہونے والا ہے, آخری صورتیں بھی انتہائی جامع ہیں, اور خاص طور پر یہ 10 صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ حدیث سے لے کر سورہ طلاق تک, یہ مدنی صورتیں ہیں, اور بڑا پیارا گلدستہ ہے مدنی صورتوں کا. جس طرح ایک طویل سلسلہ کلام مکی صورتوں کا آ رہا تھا, اب گویا یہ 10 صورتیں جو ہیں پورے کے پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصراً مگر انتہائی جامع انداز میں ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے. مطالعہ انشاءاللہ ہم کل ابتدائی 2 نشستوں میں کریں گے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام رات و خواتین کل بھی تشریف لائیے. کل ویسے بھی سیٹرڈے نائٹ ہے اور انشاءاللہ دوسرے دن آپ کی چھٹی ہوگی. تو سورہ حدیث کے بھی صرف 2 رکوعوں کا مطالعہ کر لیتے, پھر انشاءاللہ 4 رکعت میں ہم اس کو پڑھ لیں گے. سورہ حدیث سے جو سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے مسبحات کا, اور اکثر و بیشتر خطاب مسلمانوں سے, مسلمان امت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرما کر دین کے تقاضے ان کے سامنے رکھے. وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں ان کے سامنے اب دین کے تقاضے آ گئے. یار اس میں خاص طور پر جو مسبحات ہے یہ ام المسبحات کہلاتی ہے. سورہ مسبحات وہ صورتیں کہلاتی ہیں اس کے شروع میں سبحا یسبحوں کے الفاظ آئیں, پر اس میں اکثر و بیشتر جو ہے مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے. البتہ یہ نازل ہوئی اکثر و بیشتر 3 سے 6 مسلمانوں پہ, تھوڑا ایمان کے اعتبار سے مضمون کو نفاق کا پودا لگا جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا انداز ہے, جھڑک کا انداز, دین کے تقاضوں کے اعتبار سے بڑا نمایاں انداز میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں سے خطاب, اور اس میں سختی ہے دین کے تقاضوں کے حوالے سے. پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے, سورہ حدیث سے لے کے سورہ طلاق تک انشاءاللہ اس کا مطالعہ جاری رہے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید, سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق بیان آپ کو پورے قرآن حکیم میں اتنے جامع انداز میں نہیں ملے گا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. البتہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الحدید پر ڈاکٹر صاحب کے 9 گھنٹے کے لیکچر ہیں, 9 گھنٹے کے طویل دروس و قرآن ڈاکٹر صاحب نے دیے ان 5 رکوع پر, 4 رکوع پر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ڈیپتھ میں جا کے ڈاکٹر صاحب نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. تو جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور چاہیے کہ سورۃ الحدیث سے محبت کریں, قرآن حکیم کی انتہائی جامع سورۃ مبارکہ ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ کتاب آ چکی ہے المسبحات کے نام سے, وہ اس کو اس مطالعہ کر لیجئے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس نے پاکی بیان کی, اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کی. وہو العزیز الحکیم, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زبردست ہے کمال حکمت والا. اب سبح یسبحوں کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل میں کل عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تسبیح سے کیا مراد ہے, تسبیح قولی کیا ہوتی ہے, تسبیح حالی کیا ہوتی ہے. اب یہ 6 آیات سے عرض کیا گیا تسبیح بارے, اس ذات و صفات کے حوالے سے بڑی اہم ہے, لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں اہم ترین صرف بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لہو ملک السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کی بادشاہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. یحیی و یمیت, وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور زندگی اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر شے پر قادر ہے. قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تسبیح باری تعالیٰ ہر پوری زمین اور آسمان میں جو ہستیاں ہیں جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اسی طرح ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے قرآن حکیم کی جامع ترین آیت, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو اول بھی ہے, پہلا بھی ہے, آخر بھی ہے, آخر بعد میں آنے والا بھی ہے, سب سے آخر بھی وہی, سب سے پہلا بھی وہی, بس ظاہر سب سے زیادہ نمایاں بھی وہی, والباطن اور سب سے زیادہ چھپا ہوا بھی وہی. اب یہ ایسی آیت ایسی ہے کہ اس کو تشریح کرنا ناممکن ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کی تشریح جس کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. جس کے حوالے سے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو پہلے بھی ہے اور آخر بھی ہے, یا تو کوئی شخص پہلا ہوتا ہے یا آخر ہوتا ہے, اسی طرح نمایاں بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے, یا تو ظاہر ہوتا ہے یا چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے جو نمایاں بھی ہے, پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے معرفت کا سامان پیش کر رہی ہے, اور چھپا ہوا بھی ہے, ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو اللہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بات آئی کہ وہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. وہ ہوا بکل شیء علیم, اور وہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا چھ دنوں میں. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ خود متمکن ہوا اس عرش پر, قرار پکڑا اس نے اس عرش پر. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا بیان. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ, وہ جانتا ہے جو کچھ بھی داخل ہوتا ہے زمین میں, زمین میں کیا کچھ جا رہا ہے, یہ بارش کی قطرے زمین میں جا رہے ہیں اس کے علم میں, یہ حشرات الارض زمین میں جا رہے ہیں اس کے علم میں, اسی طرح پودا لگنے سے پہلے بیج جو زمین کے اندر ڈالا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. اسی طرح فرمایا وما یخرج منہا, اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے وہ اللہ کے علم میں, یہ پودا زمین سے نکل رہا ہے, بخارات جا رہے ہیں, اسی طرح حشرات الارض زمین سے نکل رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں. اسی طرح یہ زمین سے انسان کی پیدائش بھی ہو رہی ہے, انسان بھی اسی زمین سے پیدا کیا گیا وہ بھی اللہ کے علم میں. وما ينزل من السماء, اور جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے اترتا ہے آسمان سے, چاہے وہ بارش کے قطرے ہوں, فرشتے ہوں, حشرات اور جو دیگر بلائیں وغیرہ ہوتی ہیں, جو کچھ بھی نازل ہو رہی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں. وما يعرج فيها, اور جو چڑھتا ہے اس کی طرف, یعنی فرشتے جو رپورٹ لے کر جا رہے ہیں, یہ آبی بخارات سارے کے سارے جو آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں. اسی طرح جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ روح جو لے کر جا رہے ہیں فرشتے, وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں. وہ معاکم, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اور وہ اللہ پاک تمہارے تمام ہی اعمال سے جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے, براہ راست دیکھ رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محفل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی الحمدللہ, کہ جہاں کہیں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے, چار فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, دوبارہ سے تازہ کر لیجئے. حضور نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب کبھی بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور آپس میں اس کا درس دینے کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے, یہی مقصد تھا الحمدللہ دورہ تجوید قرآن کا, قرآن حکیم کے مضامین پر غور و فکر کرنا. چار فضیلتیں, چار فضائل اللہ کے رسول نے فرمائے, الا نزلت علیہم السکینہ, لازمن ایسے لوگوں پر سکینت سکون کی کیفیت نازل ہوتی ہے. وہ غشیتہم الرحمہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے. نمبر تین, وہ حفظہم الملائکہ, فرشتے اس محفل کو حفاظت میں لے لیتے ہیں. اور چوتھی اور آخری بات بہت ہی پیاری ہے, وہ ذکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ خاص فرماتا ہے اپنے مقربین کے پاس, جو اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. وہ معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اور وہ تمہارے سارے ہی اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. لہو ملک السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بلاخر تمام ہی کام ان کی بازگشت بلاخر اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والی ہے. یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, وہی اللہ تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے تمہارے سینوں کے راز, دل میں تمہارے کیا ہے, کوئی عمل تم کس نیت سے کر رہے ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں. تو یہ چھ آیات مبارکہ جس نے ذات و صفات باری تعالیٰ پورا کلائمیکس ہے قرآن حکیم کا, یہ چھ آیات مبارکہ جس میں بیان کی گئی. اب اس کے حوالے سے آپ غور کریں گے, پہلا تقاضا آیا, ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں سے خطاب ہے, اور مسلمانوں سے وہ مسلمان جو تھوڑا بہت جو ہے دین کے تقاضوں کے حوالے سے ڈھیلا پن کر رہے تھے, نرمی کر رہے تھے, ان کو اب یہاں پر خبردار کیا گیا. گویا اس حوالے سے اس زمانے میں تو گویا بہت کم لوگ تھے جو اس کے مخاطب تھے, آج کے زمانے میں ہم میں سے اکثر و بیشتر ان آیات مبارکہ کے مخاطب ہیں. لہٰذا سب سے پہلا مطالبہ دین کا کیا ہے, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. گویا یہ ہے سب سے پہلا تقاضا, کہ زبان والا ایمان تمہیں حاصل ہے, میں دل والا یقین حاصل کرو جو تمہارے عمل کو درست کر دے. لہٰذا فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. وانفقوا, دوسرا تقاضا کیا ہے ایمان کے بعد, انفاق کرو اللہ کی راہ میں. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور خرچ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہر اس چیز میں سے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا. اب یہ اختیار کیا ہے, یہ جوانی, یہ جو صحت ہے, یہ جو جسم ہے یہ صلاحیتیں اس پہ تمہیں اختیار دیا، اس پہ اللہ کے راہ میں لگا دو، یہ پیسہ اللہ پاک نے دیا، یہ بولنے کی صلاحیت دی، یہ اولاد دی، یہ وقت دیا، جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمائے جس میں تمہارا اختیار ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے لگاؤ. دین سیکھنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا، ظاہری بات ہے زبان کا استعمال جو ہے وہ دین سیکھنے سکھانے کے لیے بھی آپ کو کرنا پڑے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی اس نے تمہیں عطا فرمایا، جس پر اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا، جانشین کیا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب دین غالب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو سبھی کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ ہے. اس وقت دین مغلوب ہے، اور دین کی مغلوبیت کے زمانے میں جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور انفاق کریں گے، اپنی بہترین صلاحیت لگائیں گے، ان کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بلند ہے. تو دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ایمان لانے کی اور انفاق کرنے کی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مطالبہ، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں پکارتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ انہوں نے تم سے پہلے میثاق پختہ وعدہ لے لیا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تو گویا دو تقاضے آئے اور ساتھ ہی ساتھ ڈانٹ بھی آئی. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلی ڈانٹ آئی وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو گویا ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت بھی آ رہی ہے اور ڈانٹ بھی آ رہی ہے. میں آج کر چکا ہوں کہ اس میں تھوڑا انداز آپ کو محسوس ہوگا. اسی طرح اگر محسوس ہو کہ انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، انفاق کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ ایمان اور یہ انفاق کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ یہ کوئی آپ کو ضربے نہیں لگانی پڑیں گی باہر جا کر. یہ ایمان اور انفاق کا جذبہ، یہ یقین کا جو یہ دولت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نازل کی ہے. تو اگر اس میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو قرآن پڑھو. ہو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے جس نے نازل فرمائی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیات مبارکہ. اور کیوں نازل فرمائی؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ غفلت کے اندھیرے، یہ شرک کے اندھیرے، یہ مادہ پرستی کے اندھیرے، آج کے زمانے میں سب سے زیادہ بڑا شرک یہ مٹیریلزم، یہ مادہ پرستی کے جتنے بھی اندھیرے ہیں، یہ داتنے سے اس سے تمہیں نکالے توحید کی روشنی کی طرف. زیادہ ظلمات سے نکالنے کا، اندھیروں سے روشنی کی طرف جو نکالنے کا کام ہے، وہ قرآن حکیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے سامنے قرآن نازل فرما دیا تاکہ تم اس کو پڑھ کر اندھیروں سے باہر آ جاؤ. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم اندھیروں سے روشنی کی طرف آؤ. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حق میں بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. لہٰذا یہ شفقت کرنے والا اور مہربان حسیب ہوئے جس نے تمہارے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی، تاکہ تم اس کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو. وما لکم، اب دوسری ڈانٹ آئی. دوسرا تقاضا کیا تھا؟ انفاق کرو. پہلا تقاضا تھا ایمان لاؤ، تو ڈانٹ آئی وما لکم لا تؤمنون باللہ. اب دوسرا تقاضا آیا کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو. اب دوسری ڈانٹ سنیے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں اپنی بہترین صلاحیتیں کھپاتے نہیں ہو؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. آج اس نے تمہیں عطا فرما دی، بلاخر تم یہاں سے جاؤ گے، حقیقی اعتبار سے وارث صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اس نے تمہیں امانتاً عطا فرمائی ہے، یہ جان، یہ صلاحیتیں، یہ پیسہ، یہ اولاد، یہ وقت، یہ سب تمہارے پاس امانت ہے، بلاخر اللہ پاک تم سے واپس لے لے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. تو اس کو بچا بچا کے نہ رکھو، تو بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یادہ بما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث وراثت وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے انفاق کیا اللہ کی راہ میں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے انفاق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اور قتال کیا، فتح سے پہلے یعنی دین کے غلبے سے پہلے, اولائک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ لوگ درجوں کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہیں ان لوگوں سے جو بعد میں خرچ کریں گے, یعنی فتح آنے کے بعد خرچ کریں گے اور قتال کریں گے. ظاہری بات ہے اس سے مراد یہ کہ جب دین مغلوب ہو تو وہ مغلوبیت کے زمانے میں جو لوگ اپنی بہترین صلاحیت لگا رہے ہیں دین کو غالب کرنے کے لیے ان کے درجات بہت بلند ہیں, اور موجودہ حالات میں واقع یہ کہ دین مغلوب ہے. اے خاص ہے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. اور اے باد صبا, کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے بچاری امت کے جی بھی گیا دنیا بھی گئی. اس وقت ہماری صورتحال یہ کہ نہ ہمارے پاس دین ہے نہ دنیا ہے. لہٰذا اسلام کے اس غلبے کی جد و جہد میں جو لوگ اسلام کی مغلوبیت کے زمانے میں بہترین اپنی صلاحیتیں لگائیں گے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو درجہ عطا فرمائے گا. اولائک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, تو یہ لوگ درجوں کے اعتبار سے بہت بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور انہوں نے قتال کیا. لیکن وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہاں ان میں سے ہر ایک سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین وعدہ کیا ہے کہ بعد میں بھی اگر کوئی خرچ کرے گا اور قتال کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی انفاق کو قبول نہ کیا جائے گا, لیکن مغلوبیت کے زمانے میں جو لوگ بہترین صلاحیتیں لگائیں گے ان کے درجہ بہت بڑا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو اسے خوب باخبر ہے. اب اس کے بعد دوسری ندا آ گئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جوان مرد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرضے حسنا, فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر عطا فرمائے اور اس کے لیے سب سے بہترین اجر و ثواب ہے. اب یہ دو اصطلاحات آتی ہیں عام طور پر قرآن حکیم میں, میں نے سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت کی تھی. ایک ہے صدقہ و خیرات, صدقہ و خیرات یہ انسانوں کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے, اور یہ قرض حسنہ جس کو قرآن کی یہاں پر بیان کر رہا ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے جو پیسہ لگایا جاتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں. وہ انسان جو پیسہ لگا رہا اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دے رہے ہیں کہ اس کو بڑا چڑھا کر عطا فرمائیں گے, وہ انسان کا احترام فرما رہے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, اور ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہوگا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو ان دین کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں, ان کی کیا کیفیت ہوگی قیامت کے دن, اور ایک وہ لوگ ہیں جو دین کے تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے, نہ ایمان لا رہے, نہ انفاق کر رہے, نہ جہاد کر رہے اللہ کے راہ میں, ان کی کیا کیفیت ہوگی. یہ بڑا ایمان افروز مقام ہے. چار آیات مبارکہ اللہ پاک نے بیان فرمائی. یوم تر المومنین والمومنات, اس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں کو اور اہل ایمان عورتوں کو, یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے بھی ان کی دائیں طرف بھی. وہ سامنے سے نور نکلنے والے سے مراد یہ ہے کہ دل میں جو ایمان کا نور تھا وہ ان کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا, اور دائیں طرف سے نور سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کا جو نور تھا وہ ان سے ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اور یہ اصل میں نقشہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پل صراط کا, یہ ایک ایسا پل ہے کہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے اور تمام انسانوں کو اس سے گزارا جائے گا. جو مشرک اور کافر ہوں گے وہ تو پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ مسلمانوں میں جو بدمٹ ہیں منافق اور مومن, ان کے لیے ایک چھننی لگائی جائے گی, گویا پیوریفیکیشن کا معاملہ ہوگا. جو اہل ایمان ہوں گے پکے اہل ایمان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پل سے گزار دے گا, اور ایسا گپ اندھیرا ہوگا وہاں پر کہ کسی ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا. وہاں پر کسی شخص کو اگر تھوڑی سی بھی روشنی حاصل ہو گئی تو گویا بہت بڑی نعمت ہوگی جس کی بنیاد پر وہ جنت کی طرف جائے گا. یہ اصل میں پل صراط جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے, اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو فرمایا یوم تر المومنین والمومنات, اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور عورتوں کو, یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے بھی ان کے دائیں طرف بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ وہ ہوں گے جن کا یہ نور ایمان اتنا زیادہ ہوگا کہ یہاں سے لے کر سنا تک, وہ ایک مقام دور مقام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, وہاں تک روشنی ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کو صرف اتنا نور ملے گا کہ جو اگلا اسٹیپ اٹھانے والے اگلا قدم اٹھانے والے صرف وہاں پر جو ہے روشنی ہوگی. بہرحال اس پل صراط پر کسی کو اتنی روشنی بھی مل گئی تو بہت بڑی بات ہے. ظاہری بات ہے جیسے جہنم میں وہ یا کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے, وہاں پر کوئی سیکنڈ چانس انسان کو مل جائے. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں یہ نور عطا فرمائے اور ایمان اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پل صراط میں ہمارے لیے نور کا معاملہ ہو سکے. تو فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, یا کا نور ہوں بینا ایدی ہوں وبی ایمانی، تم دیکھو گے دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے دائیں طرف بھی اور سیدھی طرف ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی. بشرا کم الیوم، اللہ پاک فرمائیں گے آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات ان تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا، اور وہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں عظیم کامیابی عطا فرمائے. اس کے برعکس وہ لوگ جن کے سامنے دین کے تقاضے آئے کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین آپ سے انفاق بھی چاہتا ہے، دین آپ سے جہاد کے مطالبات بھی رکھتا ہے، اور دین آپ سے قتال فی سبیل اللہ کے مراحل بھی چاہتا ہے، اقامت دین کی جدوجہد بھی چاہتا ہے. ساری باتیں سننے کے باوجود جو لوگ دین کے تقاضوں پر نہیں آئے وہ منافق گردانے جائیں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اس دن تم دیکھو گے کہ کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اب محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو جو نور ملا ہے وہ اس نور کی بنیاد پر چلنا شروع ہو گئے، اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ آپ جنت کی طرف چلیے. اب یہ جو منافق ہیں ان کے پاس کوئی نوری نہیں، نہ دل میں کوئی ایمان تھا، نہ انہوں نے کوئی اعمال کیے جس کی بنیاد پر ان کو نور ملے. تو اب یہ پریشان ہوں گے اور چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے اہل ایمان مردوں سے، ان ضرورنا، بھائی ہمارا ذرا انتظار کرو، ہمارے ساتھ چلو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں. جس طرح دنیا میں آپ نے دیکھا کسی اندھیری جگہ پر آپ گئے، گاؤں دیہات میں ایک شخص اس کے پاس ٹارچ ہے، ٹارچ آن کیا ہو تیزی سے چلنا شروع ہو جائے، تو پیچھے جو قافلہ ہے وہ کہے گا بھائی ہمارے ساتھ چلو، ہمیں نہیں پتا آگے کیا ہے، لہٰذا ہمارا ساتھ چلو. لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں منافقین جو چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے تم ہمارے ساتھ چلو. ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں رہنے والی بیوی جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہی ہو اور شوہر پیچھے سے پکار رہا ہو. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر جنت کی طرف جا رہا ہو، بیوی پیچھے سے پکار رہی ہو، منافقوں میں شامل ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آفس میں کام کرنے والے، ہو سکتا ہے اہل ایمان ہو وہ جا رہے ہو جنت کی طرف، وہ منافق پیچھے رہ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی میں بھی جو ہے منافقین ہو سکتے ہیں، ظاہری بات ہے، وہ جا رہے ہو جنت کی طرف اور ایک لوگ ہوں جو جہنم کی طرف جائیں گے، تو ایک دوسرے کو پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. تو بھیا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ذرا ہماری طرف رعایت کرو، ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں. آج کے دن کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فلتمسوا نورا، اور وہاں سے نور تلاش کر کے لاؤ. یہ نور ان کو یہاں نہیں ملا، یہ نیک اعمال کر کے لائیں دنیا میں، یہ دنیا میں ایمانوں کے تقاضے ادا کیا کرتے تھے، اس کی بنیاد پر ان کو نور حاصل ہوا ہے. تو جاؤ، اگر جا سکتے ہو پیچھے کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے نور تلاش کر کے لاؤ. فضرب بینہ بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک فصیل آئل کر دی جائے گی. اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل صراط ہے، اس سے گزر گئے اور آگے ایک دروازہ، ایک دیوار ہوگی، اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. وہ دروازہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کراس کرا کے جنت میں داخل فرما دے. تو فرمایا بسور لہو باب، ایک ایسی دیوار ہوگی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ رحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، یعنی جنت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے دوسری طرف وہ عذاب ہوگا، یعنی جہنم کی آگ ہوگی، اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اب ذرا الفاظ دیکھیے گا، بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی اہم ہیں، بہت توجہ طلب ہیں، کہ وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اس کی وجہ کیا تھی. وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا، جب یہاں پر آگ میں ڈالے جائیں گے، ینادونہم، تو وہ پکار پکار کے ان سے کہیں گے اہل ایمان سے، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، تم گھر میں ایک ساتھ تھے، یا آفس میں تھے، آفس کلیگ تھے، کالج کلیگ تھے، ایک ہی ساتھ ہم رہنے والے تھے، آج ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ قالوا بلا، تو اہل ایمان کا جواب سنیے، وہ کہیں گے ہاں یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم. اب ذرا چار چیز سنیے، پانچ الزامات ہیں جو ان پر لگائے گئے جس کی بنیاد پر جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا. نمبر ایک، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا. تمہارے سامنے بھی تقاضے آئے تھے، ہمارے سامنے بھی آئے، ہم نے ان تقاضوں پر لبیک کہا، اپنی جان لگا دی، اپنا پیسہ لگا دیا، اپنی بہترین صلاحیت لگا دی، اور تم اسی مال اور اولاد کے فتنے میں پڑ گئے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، انہی مال اور اولاد کے چکر میں پوری زندگی کھپا کے رکھ دی تم نے. وتربصتم، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب انسان دلے کرتا ہے. جب انسان دین کے تقاضے ادا نہیں کرتا, بات بالکل واضح ہو گئی قرآن حکیم کے حوالے سے. الحمدللہ کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, یہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی وقت چاہتا ہے, یہ اقامت دین کے لیے بھی جد و جہد کرنا چاہتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا, آج کے لیے اس کے لیے منظم جماعت میں شامل ہو کر جد و جہد کرنی ہوگی. لیکن جب سارے تقاضے سننے کے بعد تم نے اس پر عمل نہیں کیا, وہ طرف بس تم انتظار کرتے رہے, گو مگو کی کیفیت میں رہے, نتیجہ کیا ہوا؟ تیسرا اسٹیج خود بخود آ گیا, اور تب تمہارے دلوں میں شک پیدا ہو گیا, ڈاؤٹ پیدا ہو گیا, پتہ نہیں آخرت ہوگی نہیں ہوگی. بھائی یہاں ملتی ہے, یہاں نو ملتے ہیں, یہ تو لو, تیرہ تیرہ کو چھوڑو, یہ نو اور تیرہ کے چکر میں پڑ گئے. جو کیش ہوتا ہے انسان اس کی طرف جاتا ہے, ادھار کی طرف نہیں جاتا. جنت تو بہرحال ادھار رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, فوری تو نہیں ملتی. لہٰذا تمہارے دلوں میں شک پڑ گیا اور تم آخرت کے حوالے سے اس شک و شکوک و شبہات کے شکار ہو گئے. وہ غرت تم الامانی, اور چوتھا اسٹیج یہ آیا کہ بالآخر تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. یہ خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں. لہٰذا تیرے محبوب کی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہیں جنت مل جائے گی. یہ دھوکا تھا جو تم کو دنیا میں لا گیا تمہاری خواہشات کی وجہ سے. وغرت کم الامانی, تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکا دے دیا. حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. وغرتکم باللہ الغرور, اور تم کو اللہ کے نام پر بہت بڑے دھوکے باز اس شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ تو اللہ تو رحمان و رحیم ہے, غفور و رحیم ہے, بخش دے گا, کیے جاؤ جو کر رہے ہو, جیسے چاہو جیو, سود کھاتے ہو, حرام خوری کرتے ہو, رشوتیں کھاتے ہو, کھاتے جاؤ, ہاں سال کے سال عمرہ کر کے آ جایا کرو اسی حرام کے مال سے, اسی سال کے سال حج کر لیا کرو, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لہٰذا شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا رہا. وغرکم باللہ غرور, اور اس بہت بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے نام پر دھوکا دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, تو آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ, تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ مَوْلَاكُمْ, یہی تمہاری مولا ہے, پشپناہ کارساز رفیق ہے, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور دین کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الم جان للذین آمنوا, تو کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آ چکا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں, اللہ کے دین کے تقاضوں کے سامنے جھک جائیں. وما نزل من الحق, اور جو حق میں سے نازل ہوا اس کے سامنے جھک جائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, اور دیکھو ہرگز ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی من قبل سے پہلے. فطال علیہم العمد, تو ان پر جب ایک طویل عرصہ گزر گیا, دین کے تقاضے انہوں نے ادا نہیں کیے, ڈیلے کرتے رہے. فقست قلوبهم, تو ان کے دل سخت کر دیے گئے, ان کے دل سخت ہو گئے. فکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر و بیشتر فاسق ہیں, نافرمان ہیں. تو اگر انسان ڈیلے کرتا ہے, چلو اب نہیں اگلے سال کر لیں گے, اگلے سال دین کے تقاضے ادا کریں گے, بعد میں داڑھی رکھ لیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے, یا بعد میں یہ سود چھوڑ دیں گے جناب ابھی تو یہ سارا معاملہ ہے, یا بعد میں یہ دلے جو ہے یہ انسان کے اندر سب سے بڑا خطرہ ہے, جیسے ہی دین کے تقاضے آئیں فوری طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان سے پھر توفیق طلب کر لی جاتی ہے, اور موت تو کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو فرمایا دیکھو ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جن پر بہت طویل عرصہ گزر گیا, انہوں نے دین کے تقاضے ادا نہیں کیے, بالآخر دل سخت ہو گئے. دل سخت ہو جاتے ہیں پھر انسان جو ہے ان جد و جہد کے حوالے سے جو ہے مختلف ہیلے بہانے جو ہے بنانا شروع کر دیتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, تو اگر محسوس ہو کہ دل کی زمین سخت ہو گئی ہے اور دوبارہ سے اس میں چاہتے ہو کوئی کاشتکاری کرنا, تو دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا ہے, تو گھبراؤ نہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جو زندہ کر دیتا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. تم بھی اگر چاہتے ہو تمہاری زمین اگر دوبارہ سے زندہ ہو جائے, قد بینا لکم الآیات, تو اللہ پاک نے اپنی آیات تمہارے سامنے واضح فرما دی ہے. لال لکم تاقلون, تاکہ تم ان باتوں سے عقل سے کام لو. اب اگر دل کی زمین کو نرم کرنا چاہتے ہو, دوبارہ سے ایمان اور جہاد کے تقاضے ادا کرنا چاہتے ہو, تو یہ جب تک اللہ کے راہ میں مال خرچ نہ کیا جائے, ظاہری بات ہے یہ بریک ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, اگر بریک کھلے گا نہیں اس وقت تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا اس بلیک کو کھولنے کے لیے یہ علاج کے طور پر اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. نفاق سے بچنا چاہتے ہو تو انفاق کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں. ان المصدقین والمصدقات, یقیناً صدقہ کرنے والے مرد و صدقہ کرنے والی عورتیں, واقرض اللہ قرضا حسنا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنا دینے والے مرد اور عورتیں یضاعف لہم, تو اللہ پاک تو ان کو خوب بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا, ولہم اجر کریم, اور ان کے لیے بڑی عزت والی بڑی بہترین اجر ہے جو اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پاک کے رسولوں پر, اولئک ہم الصدیقون, یہی ہے جو صدیقین میں سے ہیں, وشہداء, اور شہیدوں میں سے ہیں, عند ربہم, ان کے رب کے نزدیک, لہم اجرہم ونورہم, انہی لوگوں کے لیے اجر بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا, یعنی وہ نور جو ان کو بلسرات پر کام آئے گا جنت میں جانے کے لیے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی ہیں وہ لوگ جو آگ والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. سورۃ الحدید کا بھی سلسلہ کلام جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز, کل اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے, دو رکوع باقی ہیں لیکن ہمارا وقت آج ایکسس ہو گیا, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا, وعلمنا منهما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین, الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورۃ الحدید کے دو رکوعوں کا مطالعہ کر لیا تھا. انشاءاللہ آج ارادہ یہ ہے کہ سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ التحریم تک یہ جو 10 مدنی سورتیں ہیں پہلے ہم اس کا مطالعہ مکمل کریں گے, اور انشاءاللہ پھر آخری سیشن میں کوشش کریں گے کہ 29 سپارے کے بھی کسی حد تک 3-4 رکوع کا مطالعہ کر لیں. سورۃ الحدید سے جن مدنی سورتوں کا آغاز ہوا ہے ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جو مصبحات کہلاتی ہیں. مصبحات ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ بیان کی گئی ہو, سبحا یا یسبحو کا صیغہ آیا ہو. لہٰذا یہ صورتیں وہ ہیں جس میں اکثر و بیشتر خطاب مسلمانوں سے, اور مسلمانوں کو دین کے تقاضے جو ہیں اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے, یا دین کے تقاضوں کے حوالے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے. کل آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں دو آیات خاص طور پر ایسے آئیں کہ جس میں پہلے حکم دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اور یہ کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں رکھتے, اسی طرح انفاق کرو اللہ کی راہ میں, اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں. اسی طرح یہ تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو مختلف اس کے مراحل ہیں, خاص طور پر پانچ سٹیجز خاص طور پر جو ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا, اور اکثر و بیشتر یہ وہ مراحل ہیں جس میں انسان مگن ہو جاتا ہے اور جو دین کے تقاضے ہیں ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ بچپن لڑکپن ان چیزوں سے اس کا نام دیا ہو, اکثر و بہتر وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے انسان دین کے تقاضوں سے غافل رہتا ہے اور یہ کہ انہی دنیا کے مختلف مراحل میں جو ہے وہ گم ہو کے رہ جاتا ہے. فرمایا, اے لمو لوگو, جان لو, انم الحیات الدنیا, کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے, لعبن کے کھیل ہے, ولہبن تماشا ہے, وہ زینتن اور زینت ہے, زیب و زینت خوبصورتی ہے, بناؤ سنگار ہے, وہ تفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے, وہ تقاصر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کی کثرت کی خواہش ہے, اس میں اکثر و بہتر آگے بڑھنے کی خواہش ہے. یہ ہیں وہ پانچ سٹیجز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے جس کی وجہ سے انسان دین کے تقاضے ادا نہیں کرتا اور دنیا کی انہیں مختلف چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہو کر گویا دنیا ہی کا دنیا کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے. فرمایا, تقاضوں سے غفلت کی وجہ نمبر ایک یہ ہوتی ہے کہ جو انسانی زندگی کے مختلف اسٹیجز ہیں وہ اس کو اپنے اندر کھینچ رہے ہوتے ہیں. مثلا پہلا اسٹیج ہوتا ہے جب بچہ معصوم ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو چھوٹا بچہ وہ ہے کہ جو بہت زیادہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی, وہ کھیل کود کی طرف زیادہ ہوتا ہے, معصومیت اس میں ہوتی ہے. پھر تھوڑا اور اگلا اسٹیج ہے جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا تو اب اس میں کھیل کے ساتھ تماشا بھی شامل ہوتا ہے. یہ ٹین ایجز جو ہیں اس سے پہلے پہلے کا جو دور ہوتا ہے, یہ لڑکپن جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر چھوٹے بچے وہ کھیل کود کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس سے اگلا اسٹیج ہوتا ہے جوانی کا, جوانی کو یہاں پر زینت کہا گیا, وہ زینت ان بناؤ سنگار, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, بہرحال انسان کے اندر یہ اللہ پاک نے فطری طور پر رکھا ہے کہ اکثر و بہتر اس عمر میں انسان اپنا زیادہ تر وقت, اپنا زیادہ تر صلاحیتیں اپنے حسن کو, اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف لگا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہر اسٹیج ہر انسان کی زندگی پر آتا ہے. یہ اسٹیج اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکثر و بہتر آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, اپنے بالوں کا اور اپنے کپڑوں کا بہت جو ہے خیال رکھتے ہیں. بہرحال یہ زندگی کا ایک اسٹیج ہے, اس کو زینت کہا گیا, اور اکثر و بہتر جوانی میں انسان اپنی جو گیٹ اپ ہے اس کی طرف توجہ دیتا ہے اور دین کے فرائض ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اگلا اسٹیج ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے تفاخر بینکم, یہ وہ اسٹیج ہے جب انسان فورٹیز میں جاتا ہے, جوانی میں جو محنت مشقت کر لی ہے ایک خاص اسٹیج میں پہنچ کر اب فخر کرتا ہے اپنی باتوں پر کہ جو اس نے جوانی میں محنت کی, جتنا علم حاصل کر لیا, کوئی کاروبار جما لیا, کوئی اچھی جگہ اسٹیج حاصل کر لی, کوئی مقام حاصل کر لیا. لہٰذا اس پر وہ آپس میں ان کی گفتگو جو فورٹیز میں ہوتے ہیں, اگر آپ تجزیہ کریں ان آیات مبارکہ کے حوالے سے تو آپ کو ان کی گفتگو میں اکثر و بیشتر یہی باتیں نظر آئیں گی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میرے بچے نے یہ کر لیا. تو گویا انسان جو اچیومنٹ کر لیتا ہے جوانی میں اس میں اکثر و بیشتر ان پر فخر کر رہا ہوتا ہے. اور آخری اسٹیج جس کو بڑھاپا کہا گیا, لیکن یہاں پر آپ محسوس کریں گے اس کو بڑھاپا نہیں کہا بلکہ تقاصر فی الاموال والاولاد, کیونکہ مال اور اولاد کی کثرت انسان کے اندر ہوتی ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر جب موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال آ جائے اور زیادہ سے زیادہ اولاد ہو, یہ پوتا پوتیاں اور نواسے نواسیوں کی جو ہے کثرت ہو. بہرحال یہ انسان کی زندگی کا آخری اسٹیج ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے سمجھایا کہ مثل غیث, اس کی مثال ایسی ہے دنیا کی زندگی کی جیسے ہو بارش. آج ابل کفارا نباتو, اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر جو کاشتکار ہوتا ہے اس کی جو پیداوار ہے زمین کی اس کو بڑی بھاتی ہے, اس نے محنت کی کہ اس کر کے ایک پودا لگایا تھا, وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تم میں یہی جو پھر دیکھتے ہو تم کہ وہ کھیتی زور پکڑتی ہے, فترا ہوں مسفرہ, اور بلاخر وہ زرد ہو جاتی ہے, ایک اسٹیج آتا ہے کہ اس میں زردی آنا شروع ہو جاتی ہے, سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. تم میں یقون حتامہ, اور یہاں تک کہ وہ پھر خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے. جس طرح انسانی زندگی کے پانچ اسٹیجز ہیں, ایسے ہی انسان کی جو کھیتی ہے اس میں بھی ایک پورا سائیکل ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر لڑکپن ہے, پھر جوانی ہے, پھر ادھیڑ عمر ہے, پھر بلاخر بڑھاپا ہے. یہ جو رائس اینڈ ڈیکلائن کا کانسیپٹ ہے انسانی زندگی میں, رائس ہوتی ہے تین اسٹیج میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے, جوان ہو رہا ہے, پھر بلاخر بڑھاپے کی طرف ڈیکلائن ہوتی ہے. اسی طرح کھیتی کا معاملہ بھی ہے, بیج پودا, بیج سے جو ہے پودا نکلا, پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, یہاں تک کہ گرین ہو جاتا ہے, پورا لش گرین کھیتی ہوتی ہے, اور بلاخر پھر اس پر زردی آنا شروع ہوتی ہے, اور یا تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے یا چورا چورا کر دی جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہے انسانی زندگی میں اور کھیتی میں؟ وفیل آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان. فرق یہ ہے کہ کھیتی سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, لیکن انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے یا اس کی رضا ہے. اب یہ احساس جن لوگوں کا تھا کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا اور ان زندگی کے مختلف مراحل کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے, لہٰذا جتنا یہ احساس شدید ہوتا چلا جائے انسان جو ہے وہ آخرت کی فکر سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی اس احساس کے ساتھ کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہاتی ہے اور کھاتی ہے پیتی ہے چپتی ہے لیکن جب ختم ہو جاتی ہے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں. اسی طرح کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جو پیدا ہوتا ہے اپنا وقت گزارتا اور ختم ہو جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور بالآخر اس سے حساب کتاب لیا جائے گا, اور دو ہی نتائج ہیں, یا تو آخرت میں شدید عذاب ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور کانٹے کی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ اصل میں نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں. جس طرح کہا جاتا ہے شراب ہوتا ہے, اگر آپ لانگ ڈرائیو پہ گئے ہوں گرمی کے دنوں میں تو روڈ پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی پڑا ہوا ہے, لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو پانی نہیں ہوتا, وہ تو ہیٹ کی وجہ سے, خاص وجہ سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی نظر تو آ رہی ہے بڑی روشن ہے اور چمک دمک ہے اور بھاگ دوڑ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں آخرت کے مقابلے میں. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. تو ومل حیات دنیا الا متاع الغرور. اب یہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں جن کو بھیجا گیا آزمائش کے لیے اور اللہ پاک نے غور و فکر کی صلاحیت بھی دی ہے, ان کو اللہ پاک نے بہت اہم بات یہاں پر بتائی. سابقو الى مغفرت من ربکم, عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم سبقت کرو, دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے, وہ جنت اور اس جنت کے حصول کے لیے, ارض ہاں کا ارض سماع والارض, جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کی چوڑائی کی طرح ہیں. جس طرح زمین اور آسمانوں کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے, جو وسعت ہے, اتنی چوڑائی ہے اس کی, اس جنت کی. عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, اور یہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ جو سبقت مسابقت یا مسارعت ہے یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن کی میں 10 مرتبہ آیا ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین میں مسابقت کرنا, آگے بڑھنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, یہ اصل میں کرنے کا اصل کام. بہرحال ہر انسان کے اندر کمپٹیشن کا جذبہ تو اللہ نے رکھا ہے, لیکن ہماری اکثر و بیشتر کمپٹیشن ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جس لیول پر کام کر رہے ہیں ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کلاس روم میں بھی ایسے ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیے, وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا. ابھی پچھلے دنوں امتحانات ہوئے تو ریزلٹ جب اناؤنس ہوا تو ایک ایک نمبر پر جو ہے وہ بچہ لڑ رہا ہوتا ہے آپس میں کہ بھائی ہمارے یہ نمبر ہے, ہمارے یہ نمبر. یہ کمپٹیشن کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے, اور ظاہر بات ہے ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آئے, سیکنڈ آئے, تھرڈ آئے. تو یہ مسابقات انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس مسابقات کو دین کے لیے رکھا جائے. ہمارے عام طور پر دنیا میں مسابقات ہو رہی ہوتی ہے, جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر جذبہ شکر پیدا ہو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے جو آگے ہوں ان کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر دین کے حوالے سے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو. تو سابقو, مسابقت کرو, جلدی کرو, دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی وہ اپنے سے اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم آسمان کو دیکھتے ہو, اتنی طویل جو ہے فرق ہوگا ان کے درمیان. بارہ اللہ سے دعا ہی کیجیے اللہ پاک ہم سب کو جنت عطا فرمائے. عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ جنت اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ پاک بہت بڑا فضل والا ہے. اب دنیا کی زندگی میں جو مختلف حادثات اور پریشانیاں اور تکالیف آتی ہیں تو اس میں ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. اور عام طور پر وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اللہ پر یقین نہیں رکھتے, ان کا طرز عمل بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ دنیا کے ان مصائب و تکالیف کو بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے سوار کر لیتے ہیں, جبکہ بندہ مومن جو اللہ پر خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کا یقین ہو تو وہ دنیا کی دنیاوی مصیبتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا, اور نہیں آتی کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین پر ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہارے اوپر الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں ہے من قبل ان نبراہا اس سے پہلے پہلے کہ ہم اس کو تمہارے سامنے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اب دیکھیں اگر اس بات پر یقین ہو کہ یہ مصیبت آ رہی ہے تکلیف آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے تو خود بخود انسان میں اطمینان کا شکار ہو, اطمینان کی جو ہے کیفیت اس میں آ جائے گی, وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا. یہ تکلیف اگر آئی تو کس کی طرف سے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی, اور اللہ پاک مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر یہ کہ ایک بندہ میں مومن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے, صبر کرنے کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ پاک درجات بلند فرما دیتا ہے. اس کو کوئی تکلیف آتی ہے یہ صبر کرتا ہے, اللہ پاک درجات بلند فرما دیتا ہے. یعنی گویا دونوں صورتوں میں بندہ مومن کے لیے معاملہ جو ہے وہ بہتر ہی بہتر ہے. اسی طرح تقدیر پر ایمان کے یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا ایسے ہی ہونا تھا, خود بخود انسان کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کر دے گا. اگر انسان تکلیف پر واویلا کرے, چیخے چلائے, روئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جو عزیز ہے اس کا جانا تھا اس کو چلا گیا, نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا, تو اجر و ثواب جو انسان کا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے گھر میں خاص طور پر اپنی خواتین کو, اپنے گھر والوں کو وہ یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ تکلیف آئی ہے, کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کا جو بھی آ گیا, بہرحال وہ اللہ کی طرف سے اور ایسا ہی ہونا تھا. تو بہتر یہ ہے بندہ مومن کا طرز عمل یہ کہ اس میں صبر کرے. اگر واویلا کرے گا, چیخے گا, چلائے گا تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا, وہ عزیز واپس آنے والا نہیں, اور مزید یہ کہ اجر و ثواب بھی ضائع ہو گیا. تو اس آیت پر اگر انسان کو یقین ہو کہ کوئی مصیبت نہیں آتی, مصیبت کہتے ہیں نہ خوشگوار حالات کو جو انسان پر آ جائیں, تمہارے اوپر نہ زمین پر نہ تمہارے اوپر, مگر وہ ایک کتاب میں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں اس کو پہلے سے لکھا ہوا ہے, من قبل ان نبراہ, اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. اسی طرح یہ امتحان کے لیے بندہ مومن کی آزمائش ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں. یہ چوتھا نقطہ ہے اس حوالے سے کہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے اگر اللہ پاک نے ایسے ہی کہ کوئی عزیز تھا, کوئی بچہ تھا, وہ واپس لے لیا اللہ ہی کا تھا, جیسے ہم کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو خود اللہ کے ہیں, ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تو آج اگر مال چلا گیا, کوئی عزیز چلا گیا, کوئی بیماری آ گئی, تو بہرحال اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے, اور اللہ پاک کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. فرمائے ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. لکیلا تاسو علی ما فاتکم, اور یہ باتیں تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم بہت زیادہ افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے, جو نقصان ہو جائے تو بہت زیادہ افسوس نہ کیا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور نہ بہت زیادہ اتریا کرو اس پر جو تمہیں اللہ پاک عطا فرمائے. یہ دونوں کیفیات پسندیدہ نہیں ہیں. اگر تکلیف آئے تو بہت زیادہ رونا دھونا یہ بھی پسند نہیں ہے. ہاں آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا ہے, حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے, اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے آنکھوں میں آنسو تھے. معصوم بچہ, اس کی جان نکل رہی, تو اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ان سے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ آنکھیں جو ہیں یہ غم کا اظہار کرتی ہیں, ہمارا دل مغموم ہے, لیکن ہم زبان سے صرف وہی بات بولیں گے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی رہے. زبان سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو یہ ایک بندے مومن کا طرز عمل کہ تکلیف آئے تو بہت زیادہ افسوس نہ کرو, اور اسی طرح کوئی نعمت مل جائے تو بہت زیادہ اترانا نہیں چاہیے انسان کو. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو بہت اترانے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو, شیخی کھولنے والا ہو. الذین یبخلون, یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں, ویامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں, کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید, اور جو کوئی بھی منہ پھیرے گا ساری باتیں سننے کے بعد تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے اور حمید ہے, حمد اس کی آپ سے آپ ہو رہی ہے. اب آیت نمبر 25 قرآن حکیم کی پورے کے پورے انقلابی فلسفے کے اعتبار سے انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے, بلکہ پورے قرآن ہی نہیں, پوری دنیا کے انقلابی فلسفے میں آپ کو ایسی واضح آیت مبارکہ نہیں ملے گی جس میں اللہ پاک نے دو دو چار کی طرح دنیا میں رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا قیام بیان فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے ہی بھیجا ہے اپنے تمام رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ہی نازل کیے ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی. کتاب سے مراد قرآن حکیم، تورات اور دیگر صحیفے، اور اسی طرح میزان سے مراد دین حق، نظام عدل اجتماعی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، تاکہ لوگ عدل و انصاف، سوشل جسٹس پر قائم ہوں. وانزلنا الحدید، اور ہم نے ہی نازل فرمایا لوہا بھی، فیہ باس شدید، جس میں شدید جنگ ہے، یعنی اس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واضح فرما دے کہ کون ہیں وہ لوگ کے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ قوی ہے، جو چاہے تو آپ سے آپ کر سکتا ہے، اور عزیز ہے، زبردست ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا، پوری دنیا کے انقلابی فلسفے میں اہم ترین آیت ہے. رسولوں کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ رسول کوئی خانقاہ بنانے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے خانقاہی نظام قائم کیا اور وہاں پر لوگوں کو اللہ اللہ کروا رہے ہوں. جس طرح ہمارے اکثر و بیشتر صوفی بزرگ جو ہیں نظر آتے ہیں آپ کو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے، لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، خود بھی تزکیہ ہو رہا ہے، خود بھی لگے ہوئے. اسی طرح بعض لوگ ہیں جو صرف دار روموں کے اندر، پریمیسز کے اندر بیٹھ گئے، اور ان کا اصل کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بس دعوت و تبلیغ کے حوالے سے قرآن پڑھنا پڑھانا جو ہے ان کی زندگیوں کا مشن ہے. بہرحال یہ بھی اہم کام ہے، لیکن رسول اس دنیا میں صرف یہ کام کرنے نہیں آئے تھے. رسولوں کا کام یہ ہوا کرتا تھا، ان کا مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. ان کتابوں میں اصل میں جو میسج دیا گیا ہے کہ دنیا میں عدل قائم ہو، دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، دنیا میں کوئی کسی کا جو ہے مال نہ کھائے، کسی کا جان نہ جان، عزت و آبرو کی جو ہے وہ تحفظ کا معاملہ ہو. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا. اور ظاہر بات ہے یہ عدل اجتماعی صرف کتابوں سے قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہرحال اللہ پاک نے لوہا بھی نازل کیا ہے. پہلے لوگوں کو جو ہے دعوت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو منظم کیا جائے گا، لیکن سارے کے سارے لوگ قرآن کی دعوت سے جو ہے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا گیا کہ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو آپ کتنے ہی ان کو سمجھا لیجئے. اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک روڈ پر کوئی آ کر گدھا آ کر بیٹھ جائے اور آپ کی گاڑی وہاں کھڑی ہو، آپ ہارن دے رہے ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہٹے گا نہیں. بہرحال گدھے کے لیے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو ایک ڈنڈا لیں، اس کو جو ہے اس کی زبان میں سمجھائیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اسی طرح انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کتابیں نازل فرمائی، جو کتاب سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کو منظم کیا جائے، ان کو جمایا جائے، ایک منظم کوڑا بنایا جائے. اور پھر وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ظالمانہ نظام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی بات سے ماننے والے نہیں، لہٰذا ان کے لیے اللہ پاک نے لوہا نازل فرمایا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا ہے، فیہ باس شدید، جس میں شدید جنگ ہے، یعنی جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. فرمانے وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے کتاب کے ذریعے لوگوں کو متاثر کریں، لوگوں کو ایک منظم جماعت بنائیں، اور پھر وہ لوگ جو باغیانہ اور عادل اور اس نظام کے اللہ کے نظام کے حوالے سے باغیانہ تصور رکھتے ہیں، ان کے خلاف پھر جنگ کریں. ہمارے یہاں جو کچھ جماعتیں جو صرف فضائل کی باتیں کر رہی ہیں، ان کو یہ آیات مبارکہ سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہا بھی نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو منظم کر کے لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس باطلانہ نظام کو ختم کریں. باطلانہ نظام کبھی بھی صرف واعظ و نصیحت سے ختم نہیں ہوتا. اگر واعظ و نصیحت سے ختم ہونا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کبھی ہاتھ میں تلوار نہ اٹھاتے. تو فرمایا وانزلنا الحدیث، ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے واضح کر دیں. اور اس میں فائدہ تو ہے، بہرحال پہلے زمانے میں چمٹے ہیں یہ توے وغیرہ یا برتن وغیرہ لوہے سے بنتے تھے، اور اسی طرح آج کے زمانے میں ٹینک وغیرہ جو ہے لوہے سے بنتے ہیں. یہ گویا پہلے تلوار بنتی تھی، اب ٹینک ہیں، یہ جتنی بھی اور لیٹسٹ یہ میزائل وغیرہ یہ لوہے کی طاقت سے بنتے ہیں. یہ سب کیوں نازل کیا؟ لیعلم اللہ من ینصره ورسوله بالغیب، تاکہ اللہ پاک واضح کر دے، دیکھ لے ذرا کون ہے وہ لوگ جو اللہ رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. تو دنیا کی زندگی میں اصل میں امتحان اللہ کا نہیں ہے، امتحان انسانوں کا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں نہیں. ان اللہ قوی و عزیز، لیکن اللہ پاک تو قوی ہے اور بہت زبردست ہے. بہرحال آج کے دور میں بھی یہ دعوت ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم دعوت دین کو قبول کریں، خود بھی اور دوسرے لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اگر دین کے غلبے کی جد و جہد میں جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کے مراحل طے کرنے ہوں تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرنے کے لیے ایک دوسرے انتہا پہ چلے گئے. اس میں پہلے آ جائے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا, اس میں اس کے بعد خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ, جن کی قوم جو ہے وہ پہلو تہی کے حوالے سے چلی گئی, دوسرے انتہا پہ چلی گئی. فرمایا والا کا نارسن نوح و ابراہیم و جعلنا فی ذریتہم النبوہ, اور یقیناً ہم نے ہی بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو, اور ہم نے ان کی ذریت میں ان کی ذریت میں ہم نے نبوت کو جاری کر دیا. یہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے, اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, جن کی نسل میں تمام کے تمام نبی اور رسول آئے. نبوت والکتاب, ہم نے اس میں نبوت بھی دی تھی اور کتاب بھی دی تھی. فمنہم مہتد, ان میں سے بہت سے ایسے تو یہ ہدایت یافتہ تھے, لیکن وکثیر منہم فاسقون, ان میں سے بہت سے ایسے تو یہ فاسق تھے, نافرمان تھے. یعنی ان کی نسل میں بعد میں دو طرح کے لوگ آئے, ایک وہ تھے جو ان کی شریعت پر, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے, اور بعد میں وہ آئے کہ جو ان کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے تھے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, پھر ہم نے انہی کے پیچھے بہت سارے رسولوں کو بھیجا, اور اس میں آخری رسول جو آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کا تذکرہ. وقفینا بعیسی ابن مریم, اور ہم نے ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی. اب یہ انجیل کے ماننے والے تھے, ان کی ایک خصوصیت اللہ پاک نے بیان فرمائی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رافۃ و رحما, اور ہم نے پیدا کر دی ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی اتباع کی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو تھے, ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی. رافت کہتے ہیں دل کی نرمی کو, اور رحمت سے مراد یہ محبت کا جذبہ, رحمت کا جذبہ ہم نے ڈال دیا. تو جب واقعتاً عیسائی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ رافت اور رحمت بہت زیادہ تھی, لہٰذا ان کے جتنے بھی فالوور تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جن کے اندر نرمی اور محبت بہت زیادہ تھی. لیکن انہوں نے بھی ایک افراط اور تفریق کا شکار ہوئے, اور یہ کہ دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرتے وہ دوسری طرف نکل گئے, اور دوسری طرف نکلنے سے مراد یہ کہ انہوں نے ترک دنیا اختیار کر لی. یہ دو انتہائیں آپ کو ملیں گی. یہودی وہ تھے جو دنیا پرست بن گئے, دنیا ہی میں مگن ہو کے رہ گئے, اور عیسائی وہ تھے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کی. تو ان کی دوسری انتہائیں بیان ہوئی. وہ رہبانیت ابتدعوها, اور رہبانیت ترک دنیا جس کی انہوں نے خود ابتدا کی, خود انہوں نے یہ بنائی تھی. ما کتبناها علیہم, ہم نے ان پر یہ رہبانیت کے جو ہے وہ بدعت نہیں لکھی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ, رضوان اللہ, لیکن وہ انہوں نے جو اختیار کی تھی اس میں ایک پازیٹو جذبہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ ترک دنیا سے ایک مقصد یہ تھا کہ انسان اس گھر گرہستی کی زندگی سے, کاروبار سے نکل کر الگ کہیں خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتے رہے. یہ گھر گرہستی کی زندگی, شادی بیاہ خاص طور پر جو ہے اس میں اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ آ جاتا ہے, لہٰذا یہ شادی نہیں کریں گے نہ کوئی کاروبار کریں گے, بلکہ الگ ایک دنیا بسائیں گے, وہاں پر سبزیاں اگائیں گے, بس وہی کھائیں گے. وہ دنیا سے بالکل ترک تعلق کر دیا. یہ ہے رہبانیت. تو جذبہ تو بہت پازیٹو تھا, لیکن ہوا کیا, فما راؤہا حق رعایتہا, لیکن پھر وہ اس کی حقیقت میں اس کے رعایت اس کی جو ہے اس کو نبھا بھی نہیں سکے جیسے کہ اس کو نبھانا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ فطرت سے جب آپ کشتی کریں گے تو فطرت آپ کو پچھاڑ دے گی. انسان کے اندر جو مختلف نوعیتوں کے جذبات ہیں وہ اگر آپ مثبت طریقے سے اس کو جو ہے استعمال نہیں کریں گے تو لازمی طور پر وہ نیگیٹو سینس میں جائے گی. لہٰذا ترک دنیا, شادی نہ کرنے کا جذبہ یہ لے کر گئے تھے, اور نتیجہ کیا ہوا, پھر ان کے یہاں جو رہبانیت کے ساتھ ساتھ اس میں جو انارکی آئی ہے, بہت زبردست قسم کا ان کے یہاں جو ایک تصور ہے کہ ان کے جتنی بھی راہب اور راہبائیں ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ پھر انہوں نے غلط کام کیے, اور پھر یہ کہ ان کی اپنی ہسٹری میں بہت ساری تفصیل موجود ہے کہ انہی خانقاہوں کے نیچے جو ہے ایسے ناجائز بچوں کے بہت سارے قبرستان نکلے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ غلط کام کیے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے رہبانیت یا ترک دنیا کی ایک ابتدا کی تھی, لیکن پھر یہ کہ وہ اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے, اس کو نبھا بھی نہیں سکے. وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, ہاں ان میں سے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے واقعتاً ایمان لا کر اس کا حق ادا کیا, ہم نے ان کا اجر و ثواب ان کو دیا. لیکن وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان میں سے اکثر و بیشتر وہ تھے جو فاسق تھے, اللہ کے احکامات کی نافرمانی کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. وآمنوا برسولہ, اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یوتیکم کفلین من رحمتی, وہ اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا ثواب عطا فرمائے گا. ویجعل لکم, اور تمہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ پاک تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا، تَمْشُونَ بِهِ، جس سے تم چلو گے، یعنی کل صراط پر تمہارے وہ کام آنے والا ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اور اللہ پاک تو ہے بخشنے والا مہربان. بعض لوگوں نے عیسائی مبارکہ کا مخاطب عیسائیوں کو لیا ہے، کیونکہ عیسائی وہ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ رسول کو مانتے تھے، تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر دعوت دی، آمنو برسولی، ایمان لاؤ اس رسول پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوتیکم کفلین من رحمتی، اللہ پاک اپنی رحمت میں سے دگنا اجر تمہیں عطا فرمائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے کا بھی اور حضور علیہ السلام کی تصدیق کرنے کو بھی، اور مزید یہ کہ وہ نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے تم چلو گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اور یہ واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اس کے ذریعے سے جان لے بولو کہ جو اہل کتاب ہیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل میں سے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور جو فضل ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل وہ نبوت اور رسالت جس کو چاہے عطا فرمائے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. الحمدللہ سورہ حدید کا مطالعہ مکمل ہو گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دورہ ترجمہ قرآن میں ممکن نہیں ہوتا کہ اس کی زیادہ تفاصیل آپ کے سامنے بیان کی جائیں، البتہ اس وقت پوری ایک محترم 300 کتاب موجود ہے الحمد کے نام سے، تو اگر ہو سکے تو اللہ کر لیجیے وکیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس میں تفصیل دی.